الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفنس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا لفنس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيهم الرحمه وخففتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطائه عمله يوم يسره به نسبه. اور انہیں ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی کوئی دنیا کی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں کو دور فرمائے گا اور جس نے تنگ دست پر آسان کر دیا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسان کر دے گا. آج جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تین باتیں حضور نے فرمائی کہ کوئی مسلمان دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا ہے, کسی کو خطرہ ہے, کسی کو بیماری ہے, کسی کو کوئی پریشانی ہے, کسی کو افلاس ہے, کسی نے کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے اور دوسرا مسلمان اس کی مدد کرتا ہے جائز امور میں. یہ مدد جائز امور میں ہوگی تو اللہ کریم آخرت میں اس مدد کرنے والے کی مدد فرمائے گا, وہ اس سے دنیا کی پریشانی دور کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے, اللہ اس سے آخرت کی پریشانیوں سے نجات دیں گے. اور اگر کسی کو تنگ دستی آ گئی, غربت آ گئی, افلاس آ گیا, مجبوری آ گئی, پردیس آ گیا, پریشان ہو گیا, کہیں پردیس میں جیب کٹ گئی, چوری ہو گئی, کوئی ایسی مصیبت بن گئی, تو جو کوئی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا, اس کی مدد کرے گا اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرتا ہے کہ مسلمان بھائی پریشان نہ ہو, اللہ آخرت کی تنگی اس پر فراخ کر دیں گے, قیامت کے دن اس کو آخرت کی مصیبتوں سے بچا لیں گے. اور جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا اللہ کریم اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں, اس پر احسان فرماتے ہیں کہ اس کا پردہ رکھتے ہیں. پردہ رکھنے سے ایک تو یہ مراد ہے کہ بات بے بات دوسروں پہ الزام نہ لگایا جائے, ذرا سی بات کو لے کر بتنگڑ نہ بنا دیا جائے, سنی سنائی بات پر کسی پر الزام نہ لگایا جائے. قوم پیروی کرتی ہے اپنے بڑوں کی, ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جنہیں قوم نے چن چنا کر بڑا بنایا, مقدمات عدالت میں چلو کوئی جرم ہے مجرم ہے تو اس پر جرم ثابت کرو, عدالت اسے سزا دے گی, نہیں ثابت ہوگا تو وہ بری کر دے گی. اب عدالت تو فیصلہ کرے گی, کرے گی, جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن سارا دن کیچڑ اچھالا جاتا, یہ فیصلہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ قید ہو جائے گا, دوسرے کہتے ہیں مقدمہ ہی کوئی نہیں, یہ ساری خرافات ہیں. وہاں سے جب چلتے ہیں تو عام آدمی تک جاتے ہیں, کوئی کسی سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو اسے پھر ہر آدمی جو سنتا ہے وہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک حکایت ہے نا, کہتے ہیں کہ کسی نے بات کی خاتون نے کہ میرے میاں کو الٹی آئی ہے, وہ اتنی سیاہ تھی جیسے کبا ہوتا ہے. جس نے آگے بتائی اس نے کہا فلان کے میاں کو کہ آئی ہے, اس میں کبا نکلا ہے. وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک گئی کہ وہ کسی نے کہا جو اس نے کیا کیا, اس میں سے کبوں کا ڈار نکلا. تو فرمایا یوں نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب ہے بھی تو اس نے اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے. ہاں, ایسا کوئی ذمہ دار شخص جو کسی ادارے کا سربراہ ہے یا اس کی اصلاح کا ذمہ دار ہے, یا آپ اس کے خلاف اس ادارے کو بتاتے ہیں, رپورٹ درج کراتے ہیں, عدالت کو بتاتے ہیں, وہ درست. لیکن محافل میں بیٹھ کر گپیں لگانا اور الزامات بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور ایک دوسرے کی برائی کرنا, فرمایا یہ بہت ظلم ہے. اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو جو اس کو بلا دیتا ہے, اس کی بات نہیں کرتا, اس کے گناہوں پر اللہ کریم بھی پردہ فرمائے. اور فرمایا واللہ فی یون لبد ما کان لبد فی یون اخی, جب تک کوئی بندہ اپنے بھائیوں کا بھلا سوچتا رہتا ہے, دوسروں کی بہتری کی فکر میں رہتا ہے, اللہ کریم اس کی فکر کرتے, اس کی بہتری کرتے رہتے. جو دوسروں کی بھلائی کی فکر کرتا ہے, اللہ کی طرف سے خود اس کی بہتری ہوتی رہتی ہے. بندہ تو فکر کرتا ہے, کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کریم فکر تو نہیں کرتے نا, وہ تو جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو صرف فکر کرتا ہے, اس کے دل میں دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ جو مصیبت میں لوگ گرفتار ہیں, ان کا کوئی بھلا کر دوں, ان سے کوئی بہتر ہو جائے, ان کی تکلیف دور ہو جائے, بتائے ان بجائے ان کے دکھوں پر ہنسنے کے, بڑھا چڑھا کر انہیں بدنام کرنے کے, اسے دکھ لگتا ہے کہ یار ان کی مدد کی جائے, یہ افلاس میں مبتلا ہے, یہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے, یہ بیچارہ بیمار ہے, اس کے ساتھ کوئی مصیبت بن گئی ہے, ایسے ڈاکوؤں چوروں نے پریشان کر دیا ہے, اس کی مدد کی جائے. تو جب تک وہ بھائی کی مدد کی فکر کرتا ہے, کر سکتا ہے یا نہیں, اس کا ارادہ تو ہے, کوشش تو کرتا ہے, تو اللہ واقعی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. من سلک طریقا یلتسم فیہ علما, جو کوئی راستہ اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, سفر کرتا ہے, مدارس میں جاتا ہے, اساتذہ کی تلاش میں نکلتا ہے, غرض ہوتا ہے حصول علم. علم پہ بڑی بحثیں ہیں اور بہت باتیں شارحین نے لکھی ہیں. اکثر نے اسے قرآن و حدیث اور فقہ کا, دین کا علم لکھا ہے. بعض نے پھر اسے علم ظاہر اور باطن میں تقسیم کر دیا ہے, ظاہری علم کے لیے جاتا ہے یا باطنی علوم کے لیے جاتا ہے. لیکن حق یہ ہے, ایک قول خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ العلم و علمان, علم کے دو حصے ہیں, علم الادیان و علم الابدان. دین کا علم، ادیان کا علم، دینی علوم کا علم اور ظاہری علوم. علم الادیان، نارمیٹو سائنسز، عقائد، اخلاقیات، ایمانیات، یہ دین کا علم ہے. علم الابدان، انسانی ضرورتوں کا علم، دنیاوی چیزیں کیسے بنتی ہیں، ایجاد کیسے ہوتی ہے، استعمال، یہ دنیاوی علوم جتنے ہیں، طب کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، صحت کے لیے کیا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، آدھا علم یہ ہے، آدھا علم یہ ہے. دونوں حاصل کیے جائیں تو العلم بنتا ہے. جہاں تک تقسیم ہے علم ظاہر اور باطن کی، یہ تقسیم فضول ہے. جب تک نور باطن نہ ہو، علم ظاہر میں جان پیدا نہیں ہوتی. جب تک وہ دل میں نہ اترے، جو آپ جانتے ہیں وہ کیفیت. علم باطن کسے کہتے ہیں؟ کیفیات قلبی کو. آپ کو پتا ہے یہ آگ ہے، یہ صرف آپ کے ظاہر کو نہیں پتا، آپ کے دل میں بھی اس کی کیفیت موجود ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے. آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. جسے صرف آگ نظر آ رہی ہے اسے پتا نہیں یہ کتنے پروانے جلتے ہیں، یہ کیوں جلتے ہیں؟ کوئی آگ پر عاشق تو نہیں؟ شاعروں نے تو انہیں آگ کا، شمع کا عاشق قرار، یہ عاشق نہیں ہے. تاریکی میں وہ روشنی، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی راستہ ہے، یہاں سے نکل جائیں گے. ہر طرف تاریکی ہے، یہ روشنی ہے، یہاں سے نکل جائیں، وہاں جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں. ظاہراً تو انہیں آگ نظر آ رہی ہے، ان کے شعور میں ان کی جو ان کی اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق وہ جلانے والی نہیں ہے. وہاں تاریکی میں کوئی راستہ ہے، دروازہ ہے، روزن ہے. اسی طرح انسان جب علوم حاصل کرتا ہے تو ان کا حاصل محض دنیا ہو تو پھر تو کچھ بھی نہ بنا. ان کی کیفیت دل میں بھی آئے، شعور بیدار ہو، اسے دنیا کے انجام کی بھی خبر ہو، دنیا بنانے والے کی بھی خبر ہو، اس کی مرضیات کا پتہ چلے. جب مرضیات کی تلاش ہوگی تو لا محالہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہیں نہیں ملیں گی، بارگاہ رسالت میں جائے گا، تو پھر علم کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں علماء کی کمی نہیں ہے، مدارس کی بھی کمی نہیں ہے. ملک کے مدارس گنے جائیں اور کتنے لوگ ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو ان گزشتہ 70 سالوں میں کروڑوں لوگ نیک، پارسا، حلال حرام، غلط صحیح جاننے والے، قرآن کے حافظ، حدیث کے فاضل، فقہ کو جاننے والے مفتیان کرام ان مدارس سے نکلے، لیکن وہ قوم کے کس کام آئے؟ ہے کوئی میدان میں؟ کوئی ان میں سے مجسٹریٹ، کوئی سیشن جج، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے؟ کوئی ان میں سے پولیس افسر، کوئی تھانے دار، کوئی انسپکٹر، کوئی ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی آئی جی ہے؟ کوئی ان میں سے فوج میں کوئی کپتان، کوئی میجر، کوئی کرنل، کوئی جرنیل ہے؟ ان میں کوئی سیاست دان، کوئی وزیر، کوئی منسٹر کہیں کوئی ہے؟ کوئی ایک لولا لنگڑا پکڑ کر وہ دینی منسٹر بنا دیتے ہیں، چلو وہ خانہ پوری کر لیتے ہیں. علماء اس سے محروم ہے. یہ بھی ضیاء الحق مرحوم کو دعائیں دیں، مولوی ہو گئے، انہیں اسلام آباد دکھا گیا اور ان سے وہ بھی نہ ہو سکا تو دو تین اس میں چمٹے ہوئے ہیں. باقی کیا، اگر 350 کی اس میں سینٹ میں 3 ہیں یا 2 ہیں، یا 350 کی اسمبلی میں 1 یا 2 ہیں، تو کیا ہے؟ تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ جو کروڑوں لوگ مدارس سے نکلے، گئے کہاں؟ اگر یہ میدان میں آئے ہوتے، علوم دنیا بھی ان کے پاس ہوتے، ان کی اکثریت آج ہماری اسمبلیوں میں، سینٹ میں ہوتی، تو اسلام نافذ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ غیر اسلامی قانون بدلتے یا نہ بدلتے؟ تو ہم صرف یہاں بیٹھ کر ثواب گناہ بتاتے رہتے ہیں، جہاں کرنا ہے وہاں وہ لوگ ہیں جو جنہیں اسلام کا الفبے نہیں آتا. تو علم سے مراد ہے، اب باطنی علم کو الگ چیز نہیں ہے، ظاہری علم کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ کیفیات دل میں بھی اتریں. جو کیفیات ہیں وہ باطنی علم. ایک خبر آپ سنتے ہیں، اس سے آپ کے دل میں دکھ لگتا ہے، وہ جو دل نے دکھ محسوس کیا وہ باطنی علم ہے. ایک خبر آپ سنتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ جو دل میں خوشی آئی وہ باطنی علم. جب اللہ کریم کی بات ہو تو آپ کے دل میں عظمت و جلالت الہی آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو دل میں عشق رسول آ جائے، جب آخرت کی بات ہو تو دل میں طلب آخرت آ جائے، گناہ کی بات ہو تو دل پر ہیبت طاری ہو جائے، جب ثواب کی بات ہو تو دل پہ مست. تو یہی بات نہیں علم ہے نا بھائی. تو یہ ساتھ نہ ہو تو علم ظاہر کی حقیقت کیا ہے؟ پھر صرف حروف یاد کرنے، الفاظ یاد کرنے ہیں نا، علم تو نہیں ہے. تو فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. وہ علم کی طلب میں راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور جو لوگ کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں، اسے بیان بھی کرتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو اس کے مفاہیم بھی سمجھاتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ تسکین جسے اردو میں کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، یعنی اطمینان، ایسی حالت، ایسی کیفیت کہ اللہ کے سوا کسی کا خطرہ، کوئی ڈر نہ رہے، دل میں اطمینان، سکون، خوشی، مسرت آ جائے. غشیہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. وفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ملائکۃ المقربین میں جو اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں ان میں ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میری کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کی حدیث پہ تبصرہ کر رہے ہیں، میرے دین کی میری بات کر رہے ہیں، میرے رسول کی بات کر رہے ہیں، میری کتاب کی بات کر رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، میری اطاعت کے طریقے سلیقے سیکھ رہے ہیں، میری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ. ہاں یہ یاد رہے کہ جس کا عمل اسے اس مقام پر نہ پہنچائے اس کا نسب کام نہیں آئے گا. میں سید ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، میں فلاں بادشاہ کی نسل سے ہوں، میں فلاں نواب کی نسل سے ہوں، میں فلاں عالم کی نسل سے ہوں، میں فلاں ولی اللہ کی نسل سے ہوں، فرمایا نسب کام نہیں آئے گا. عمل ہو، اتباع رسالت ہو، اطاعت الہی ہو، اور نسب بھی ہو تو نور لا نور ہے. دو نعمتیں مل گئی نا، اولاد بھی نیکوں کی ہو اور عمل بھی نیک ہو تو نور لا نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو اور پھر آپ کا متبع بھی ہو تو اس کے ساتھ کون سا مل سکتا ہے بھائی؟ اطاعت تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں لیکن نسب کہاں سے لائیں گے؟ یہ فضیلت تو خدا داد ہے، اس کے پاس اللہ کی عطا ہے. لیکن عمل کے سوا اگر اس کا عمل درست نہیں یا عقیدہ درست نہیں تو اس کا نہ نبی سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ سے، نہ دین سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. محض اس کا نسب یا اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جائے گا, بات عمل پر ہوگی. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا, آخری وقت طوفان آ گیا, او پانی چڑھ گیا, کوئی کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا, آپ کشتی میں سوار تھے, دیکھا تو پانی پہ تیرتا جا رہا تھا. میں بیٹے اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دیا, اب کشتی میں آیا. اس نے کہا میں اس پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں, یاسمنی من الماء, وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا طوفان سے. فرمایا لا عاصم اليوم, آج کوئی بچانے والا نہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے. اس سے موج آئی اور غرق ہو, کان من المغرقین. تو جب طوفان تھما تو انہوں نے دعا کی, بار الہ تیرا تو ارشاد تھا کہ تجھے اور تیرے اہل بیت کو, تیرے اہل کو, تیرے آل کو, جو تیرے آل سے مراد ہے سارے متبعین. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو اہل خانہ ہوں, جن کے اخراجات اس صاحب خانہ کے ذمے ہوں وہ اہل بیت ہوتے ہیں. آل وہ ہوتے ہیں جو سارے اس کا ساتھ دینے والے, جیسے اغرقنا فرعون و آل فرعون, اور آل فرعون میں فرعون کی اولاد ہی تو نہیں تھی, ساری فوج لشکر سارے ماننے والے تھے. اسی طرح جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں والا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ساری امت جو حضور کی اتباع کرنے والے سارے نیک لوگ ہیں, سب کو ثواب پہنچتا ہے, سب اس میں حصے دار ہو جاتے ہیں. تو آپ نے تو اللہ وعدہ فرما کے تمہاری آل کو بچا لوں گا, تو میرا سگا بیٹا غلط کو ہو گیا. میں انہ لیس من اہلک, تیرا کچھ نہیں لگتا تھا, اس کا تیرا کیا رشتہ. انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں, تیرا اور اس کا کون سا رشتہ. نسبی بیٹا, خون کا بیٹا, سگا بیٹا, آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. انہ عمل غیر صالح, اس کا اعمال اچھے نہیں تھے. اس لیے بد کردار لوگوں کا شرفاء سے, علماء سے, اہل اللہ سے, انبیاء سے, آقا نام وسلم سے کوئی رشتہ نہیں. جو عمل نہیں کرے گا اس کا نسب اسے نہیں بچا سکے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس یقضى الیہ یوم القیامۃ رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما علمت فيها, قال قاتلت فيك حتى استشهدت, قال كذبت ولكنك قاتلت لن يقال جريا فقد قيل له امر به فخسب على وجهه حتى القي في النار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہ سب سے پہلے قیامت کے دن, پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا, پہلے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے, پہلے جو گرفتار عذاب ہوں گے, ان میں سب سے پہلے ایک شہید ہوگا. رجل استشهد, وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خود کو شہید سمجھتا ہے, اسے لایا جائے گا. اللہ کریم اسے اپنی نعمتیں دکھائیں گے کہ میں نے تجھے زندگی دی, شعور دیا, آزاد ہو جائے, کتنی بے پناہ نعمتیں, صحت, دولت, رشتے, ناطے, دنیا کی تمام نعمتیں, سورج, چاند, سے یہ سارا نظام تیری خاطر, تیری خدمت میں لگا رہا, تو نے کیا اس کا شکر ادا کیا, کیا بدلہ دیا, تو میں کیا لایا اس وقت کے لیے, قیامت کے میدان کے لیے کیا لایا. عرفہ نعمہ, اللہ کی نعمتیں اسے دکھائی جائیں گی کہ تجھے اتنی نعمتیں عطا کیں. فقال فما علمت فیہا, تو تم نے کیا عملت فیہا, تو نے کیا عمل کیا, کیا شکر ادا کیا. قال قاتلت فیکا, یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا, جہاد کیا, حتی استشهد، میں تو جان لے دی، اتنا دیکھ میرا انگ انگ زخمی ہے، میرے جوڑ جوڑ سے خون نکل رہا ہے، اتنے گہرے تلوار کے گھاؤ ہیں، میرا جسم ٹکڑوں میں کٹ گیا اور میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. کالا کذبت، اللہ فرمائے جھوٹ بولتا ہے، تو میرے لیے نہیں لڑا. وَلَاكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ، تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، کشتوں کے پشتے لگا دیے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں کا بھی ہیں ہی بہادر، یہ ہیں ہی لڑنے والے، تو اپنی شہرت، اپنی بڑائی، اپنی بہادری کے لیے لڑا، مارا گیا تو کیا بات، میرے لیے نہیں لڑا. بظاہر تیرا کام تھا کہ تو جہاد کر رہا ہے، لیکن تیرے دل میں انما الاعمال بالنیات، تیرے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا تکڑا، بڑا زوراور، بڑا فلاں کا بیٹا، فلاں قبیلے کا، تو لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے کہا بڑا تکڑا تھا، بڑا بہادر تھا، تو ادلا بدلا پورا ہو گیا. یہاں کے لیے کیا لائے ہو؟ جس کام کے لیے تو نے جان دی وہ کام پورا ہو گیا. تو نے لوگوں کے لیے جان دی، لوگوں نے بڑی شہرت ہوئی تیری، بڑا بہادر تھا، بڑا لڑا، بات ختم ہو گئی. پھر حکم ہوگا ہمارا بھی خصب والا وجہ سے الٹا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک. ہلتا الکی افل نار، ہلتا کے اسے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر دو زخم پھینک دیں. یہ پہلا مقدمہ ہوگا جو طے ہوگا. دوسرا، اس کے بعد جسے حاضر کیا جائے گا، ورجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن فأتی بہ، بندہ ہوگا جس نے ساری عمر پڑھا اور پڑھایا، علم دین حاصل کیا، علم دین سکھایا، اور ساری عمر قرآن سیکھا اور سکھایا، عمر بسر ہو گئی، ہوش سنبھالا تو مسجد میں بیٹھا اور مسجد میں موت آ گئی. آدھی عمر قرآن علم دین سیکھتا رہا، آدھی عمر سکھاتا رہا، ساری عمر مساجد میں، مدارس میں، دینی حلقوں میں، نیک لوگوں میں بیٹھے گزر گئی. پتا بھی فرف او نعمہ، اسے لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. پہلے اللہ اس کے سامنے اپنی نعمتیں کھول دیں گے کہ تارے دنیا میں یہ بے شمار نعمتیں تیرے لیے. ایک اصول ہے فلسفہ کا کہ آدمی اگر یہ سوچے کہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں صرف میں ہوں، ذرا آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے سوچو تو پھر تجھے سمجھ جائے گی، تو اکیلا بھی ہے تو تیرے لیے سورج طلوع ہو رہا ہے، تیرے لیے ہوائیں چل رہی ہیں، بادل برس رہے ہیں، کھیتیاں فصل اگل رہی ہیں، درختوں پہ پھل لگ رہا ہے، پرندے چڑھ، یہ سارا نظام ہے کائنات، ایک ایک بندے کے لیے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر. کمال ہے یار، تمہارے جیسے جاندار اللہ کی مخلوق ہے، تم کھا جاتے ہو ذبح کر کے اور تمہیں ثواب ملتا ہے. کمال ہے، ایک مخلوق کو کاٹ لیا، ذبح کر دیا، کھا گئے، تمہارے لیے ثواب ہے. علماء کہتے ہیں جس حلال جانور کو ذبح کر دیا گیا وہ اپنی مراد پا گیا، اللہ نے اسے پیدا اس لیے کیا. ایک انسان کی خاطر تم ان کے چمڑے کے جوتے بنا لیتے ہو، تم ان کی ہڈیاں تک استعمال کرتے ہو، تمہاری خدمت میں ہر چیز رواں اور جائز ہے حلال طریقے سے. وہ ساری عمر علم دین سیکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا، پھر اسے اپنی نعمتیں اللہ کریم دکھائیں گے، فرفا دیکھ لے گا. فقالا فما عملت فیہا، سنا یہ تو سب انعام میرے ہیں، تو نے کیا کیا، تیرے پلے کیا ہے. قالت علمت العلم، وعلمته یا اللہ میں نے آدھی عمر علم سیکھنے میں لگا دی, آدھی سکھانے میں لگا دی, ساری عمر تیرے گھر میں بیٹھا رہا, تیرے دروازے پہ بیٹھا رہا, تیرا دین سیکھتا رہا, تیرا دین سکھاتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, نمازیں پڑھاتا رہا, قرآن حفظ کرتا رہا, لوگوں کو حفظ کراتا رہا, سارے کام دین سیکھتا بھی رہا, سکھاتا بھی رہا. قرأت القرآن اللہ کریم فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے عمر لگا دی, دین سیکھا, دین سکھایا, قرآن پڑھا, قرآن پڑھایا, تیری مرضی میری رضا نہیں تھی, تو چاہتا تھا لوگ مجھے بڑا حضرت صاحب مانے, بڑا عالم مانے, بڑا مفتی مانے, لوگوں پر میرا بوجھ اور دبدبا ہو, روگ ہو, لوگ میرے گھٹنے چومے, ہاتھ نہ پہنچوں میں, لوگ مجھے پیسے دیں, لوگ مجھے سر پہ بٹھائیں, لوگ میرا احترام کریں, لوگ میرے علم سے مرغوب ہوں, لوگ سمجھیں میں کتنا بڑا عالم ہوں. فقرات انك عالم قرات القرآن يقال له فيك القرآن قال كذبت. تجھے تو نے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو قرآن بھی پڑھا, علم بھی حاصل کیا, پڑھاتا بھی رہا, اس لیے کہ لوگ بڑا عالم کہیں, تیری بڑی شہرت ہو, لوگ تیرے مرید ہو جائیں, لوگ تیری جوتیاں سیدھی کر دیں, میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ جو تیری دلی خواہش تھی وہ میں نے دنیا میں پوری کر دی, لوگوں نے تیرے جوتے سیدھے کیے, تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, تیرے ہاتھ چومے, تجھے روپے دیے, پیسے دیے, نذرانے دیے, حضرت صاحب حضرت صاحب کہا, تو تیرا مقصد جو جس کے لیے تو نے عمر لگائی تھی وہ میں نے تجھے دنیا میں دے دی, عدلے کا بدلہ ہو گیا, اب یہاں کے لیے کیا ہے تمہارے پاس, یہاں کیا لائے ہو؟ کالا کذبتا, جھوٹ بولتا ہے, قرآن پڑھا, دین سیکھا, نمازیں پڑھی, تہجد, جھوٹ بولتا ہے, تو نے دنیا کے لیے سارا کیا, عالم کہلوانے کے لیے, پیر صاحب بننے کے لیے, لوگوں کا مال کھانے کے لیے, لوگوں سے پاؤں دبوانے کے لیے سارے ہیلے کرتا رہا, وہ سب دنیا میں تجھے دے دیا گیا. ویقال له ہو کاری, تو کاری کہلانا چاہتا, لوگوں نے تجھے کاری کہہ دیا, پھر اور اب یہاں کیا لینے آیا ہے, یہاں کے لیے کیا سانس لایا ہے؟ کچھ بھی نہیں. فد کیل سما عمر بہی, وہی حکم ہوگا, منہ کے بل گھسیٹو, دوزخ میں ڈال, اس کے پلے کچھ نہیں ہے. حتی الکی فی النار, حتی کہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ورجل وسع اللہ علیہ, پھر وہ بندہ لایا جائے گا جسے دنیا میں اللہ نے دولت دی تھی, وسعت دی تھی, مالدار تھا, بہت دولت مند تھا, آتا من اصناف المال, اس کے پاس طرح طرح کے سونا چاندی, پیسے, روپے, ہیرے, جواہرات, گاڑیاں, مکان, محل, لباس, ہر طرح کی دولت تھی. فاتا بھی, اسے بھی لایا جائے گا. فرف او نعم او فرف, ہاں پھر اسے بھی اللہ اپنی نعمتیں دکھائے گا, میرے تجھ پر اتنے احسانات تھے, سب دیکھے گا, پہچانے گا, ہاں یہ ساری نعمتیں میں نے استعمال کی تیرے, یہ سارے احسانات مجھ پر تھے. قال فما عملتا, پوچھا جائے گا کیا لائے ہو, کون سا عمل ہے تیرے پاس؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها, اللہ میں نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تیرے لیے خرچ نہ کیا ہو, راستے بنوائے، پل بنوائے، اسپتال بنوائے، غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرائیں، پیسے لٹاتا رہا، ساری عمر تیری راہ میں لوگوں پر خرچ کرتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، بیماروں کے علاج کرائے، کنویں بنائے تیری راہ میں، تالاب بنوائے، راستے لوگوں کو مکان بنا کر دیے، ہر طرح کا ما ترک تم ان سبیلے تحب و ینفع کا، کوئی ایسا راستہ نہیں تھا تیرا جس میں میں خرچ کرنا پسند تو محبت کرتا تھا کہ تیری راہ میں دولت خرچ کرتا رہا. قال کذبتا، حضور حکم ہوگا جھوٹ بولتا ہے. ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد، تو خرچ کرتا کہ لوگ کہیں بڑا سخی مرد ہے جی فلاں. فقد قیلا، لوگوں نے کہہ دیا تو اپنی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنا نام پھیلانے کے لیے کرتا رہا بھائی، اور لوگوں نے کہہ دیا بڑا سخی ہے جی، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، تو تیرا ادلا بدلا ہو گیا، یہاں کے لیے کیا لایا ہے؟ سم امر بھی فاسبا، پھر وہی حکم اس کے لیے بھی ہوگا کہ گھسیٹ کر لے جو منہ کے بل سے، حسب علی وجہ ہی سم الکی فنار، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے اور دوزخ میں پھینکیں گے. تو یہ تین بندے سب سے پہلے جو فیصلہ قیامت کو، تین طرح کے اعمال ہیں نا دنیا میں، تین طرح کے بندے آ جائیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد، حصول علم اور مال کا خرچ، تین طرح کے اعمال ہیں بہت بہترین. تینوں بڑے ڈٹ کے جہاد میں جان دے دے گا، علم میں عمر لگا دے گا، ساری عمر دولت بانٹتا رہے گا، لیکن اگر دل میں خیال اپنی بڑائی کا ہوگا تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں، بلکہ دوزخ بھڑکائی ان سے جائے گی، ابتدا ان سے کی جائے گی، پہلے مقدمے یہ فیصلہ کیے جائیں گے. تو میرے بھائی ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں علم دیتا ہے، دین کی خدمت لیتے تو اس کا احسان ہم بڑے نہیں ہو جاتے. اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، اگر پھر سکھانے کی توفیق دیتا ہے تو سبحان اللہ، یہ اس کا بہت بڑا احسان. ہم بڑے نہیں ہو گئے، اس نے ایک نوکری پہ لگا دیا، اس کی رضا کے لیے پورے خلوص سے وہ نوکری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو بندے قابو آ گئے ان سے میں پیسے لے لوں، ان سے میں پاؤں دبوا لوں، ان سب کو میں قابو کر لوں، یہ میرے پاس نہیں ہے. الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے جو ہو سکے، بڑا بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ہر ایک کو اپنا درجہ، اپنا کام، اپنا منصب، اپنی ڈیوٹی یاد رکھنی چاہیے. اور یاد رکھو، کام چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے نہیں جو کہیں گے. کام شرن جائز ہے، نیکی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، اس پہ عمل کرو. برائی ہے، لوگ اسے بڑا کہتے ہیں، جوان مرد ہے اس کے قریب مت جاؤ، لوگوں کے کہنے پہ فیصلہ نہیں ہوگا. کوئی پرواہ نہ کرو دنیا کے لوگوں کی، یہ یاد رکھو، اللہ اللہ کے رسول کی مرضی اطاعت کے مطابق کام وہ ذریعہ ہو کر کرو، جو مرضیات باری کے خلاف غلطی ہو جائے توبہ کرو، رجوع اللہ کیا جائے، اور کوشش اس سے بچنے کی چھڑ توڑ کی جائے. اللہ کریم قبول فرمائے. اعمال کے ظاہر کو نہیں پوچھا، جان سے زیادہ کوئی کیا دے گا؟ ساری عمر مسجد میں رہ کر قرآن سیکھنے سکھانے سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ ساری عمر مال تقسیم کرنے سے نیکی کیا؟ حضور فرماتے ہیں جہنم کی ابتدا بندے پھینکنے کی انہی سے ہوگی، کہ اس نے جہاد اپنی شہرت کے لیے کیا، اس نے علم اپنی شہرت کے لیے پڑھا، اس نے خرچ اپنی شہرت، تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض علما انتزاعا يتنزعه من العباد ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهلاء فسئلوا فاتوا بغير علم فدلوا فأدلوا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. کیا خوبصورت بات حضور نے ارشاد فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے علم چھین لے گا. جو کوشش کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے علم سیکھتا ہے. علم کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ دین بھی جانتا ہے فنون دنیا بھی جانتا ہے اور دونوں علوم کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے سے علم نہیں چھینے گا, علماء کو اٹھا لے گا. جہاں سے کوئی عالم اٹھے گا وہاں کوئی عالم آئے گا نہیں, علماء اٹھ جائیں گے جاہل رہ جائیں گے. یقبض العلماء علماء کو اٹھا لے گا حتی اذا لم یبقی عالما حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤساء جہالا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی رہنما ہونا بھی علماء کا کام ہے. یہ حدیث شریف میں حضور فرما رہے ہیں کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو اپنے رہنما اپنے امراء اپنے فیصلے کرنے والے جاہلوں کو لوگ بنا لیں گے, عالم تو ہوں گے نہیں. تو اتخذ الناس رؤساء جہالا یعنی رئیس قوم عالم کو ہونا, عالم کو پڑھ کر پھر حجرے میں نہیں گھس جانا چاہیے. یہ ہمارے چلو انگریز کے دور میں تو علماء کو وہ قریب آنے نہیں دیتے تھے, سرکاری نوکری بھی نہیں ملتی تھی الیکشن وغیرہ میں, وہ کسی طرح انگریز تو آنے نہیں. یعنی جب پاکستان بن گئے تو علماء کو وہ گوشہ کیوں پسند آ گیا؟ علماء سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم پڑھ پڑھا کر کونے میں بیٹھ رہے, دنیا پہ ظلم ہوتا رہا, سارے قوم 25 کروڑ لوگوں کو سود کھلایا جاتا رہا اور تم کالا کال اللہ کال رسول پڑھ کر کونے میں دب کر بیٹھے وظیفے پڑھتے رہے, کیا کیا تم نے؟ یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. تم تنقید تو کر سکتے تھے, تم میدان میں تو آ سکتے تھے, تو جو تمہاری بات سنتا تھا اسے تو روک سکتے تھے, تم نے اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ اللہ اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب علماء نہیں رہیں گے تو پھر قوم کے جو ارباب بست و کشاد ہیں وہ جاہل ہوں. اس کا مطلب ہے کہ قانون فطرت یہ ہے کہ ارباب بست و کشاد اہل علم ہونے چاہیے, وہ دین بھی جانتے ہوں دنیا بھی جانتے ہوں. اب یہ علماء کا حق ہے کہ وہ دینی علوم بھی سیکھیں, ان میں کمال حاصل کریں اور ان بے دینوں سے اقتدار چھین کر لوگوں کو دین آشنا کریں, حکم دے سکیں, تب بات ہے. ہمیشہ عرضی کرتے رہتے. وہ اگلے دن میرے پاس سوال تھا المرشد میں, جی صوفی بھی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ابوبکر صدیق سے بڑا صوفی کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا صوفی کون ہے جن سے سارے سلسلے تصوف کے نکلتے ہیں؟ وہ تو امیر المومنین ہیں. سارے سلسلے تصوف جن حضرات سے نکلتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں ریاست اسلامی کے, مسلمانوں کے امیر ہیں. اور سیاست کس جانور کا نام ہے؟ انہوں نے تو ایک دنیا فتح کی, ایک عالم کو دین سے آشنا کیا, ایک عالم میں عدل قائم کیا, انصاف قائم کیا, حق کا پرچار کیا, کفار کو بھی زندگی کی سہولتیں, غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق جو اللہ نے دیے ہیں وہ دیے, کافروں کے ساتھ بھی انصاف انہوں نے کیا. آج کا سیاستدان تو مومن کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا. تو صوفی کو, اہل علم کو, علماء حق کو ہی تو اس میدان میں آنا چاہیے, یہ کام ہی ان کا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء حق کو آگے آنا چاہیے. پڑھ پڑھا کر, پڑھا پڑھو کر پھر قبر میں دفن ہو گئے, کیا فائدہ یار؟ انقلاب یوں نہیں آئے گا جب تک آپ وہاں نہیں پہنچتے جہاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فصلوا فافتقوا بغیر علم, اب ان سے فیصلے کرائیں گے اور وہ خود جاہل ہوں گے, دین تو سمجھتے نہیں, وہ غلط فیصلے کریں گے, دین کے خلاف فیصلے جو ہو رہا ہے. دو مرکزی وزیروں سے کہا گیا کہ کل شریف سنو, دونوں نہیں سنا سکتے, کل و لو حد نہیں آ گیا, حد نہیں ہو گئی. تو مرکز کے وزیر ہیں تو وہ کیا حق کے مطابق فیصلہ, کون سا اسلامی قانون بنائیں گے, کون سا دین پر عمل کریں گے؟ تو علماء کا حق ہے وہاں جائیں, اسمبلی ساری ان کی اہل علم کی ہونی چاہیے, لیکن تب جائیں کہ دنیاوی علوم بھی سیکھیں. اب ایک عالم ساری کتابیں پڑھ لے اور گاڑی چلانا نہ سیکھے تو اسے سٹیئرنگ اور بٹھا دو تو سب کو قتل ہی کرے گا, گاڑی تو نہیں چلا سکے گا. بھائی دنیاوی علوم سیکھو گے تو کر, سارا دین پڑھ کے دنیا تو نہیں کر سکو گے. گرے قرآن کا حافظ قاری بنا دو, اسے دکان پہ بٹھا دو چلا سکتا ہے, وہ دکان کا تجارت کا اپنا فن ہے وہ بھی سیکھے. ایک بندے کو سارا دین پڑھا کر اسے توپ کے پیچھے کھڑا کر دو وہ لڑ لے گا, وہ توپ چلانا سیکھے گا تو لڑے گا نا. وہ کہتے ہیں نا مین بہائنڈ دا گن لڑتا ہے, بندوق نہیں لڑتی, اس کے پیچھے جو بندہ ہے وہ لڑتا ہے, بندوق چلانی پڑتی ہے تو چلتی. تو ہمارے حضرات کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ بندوق ادھر سے پکڑنی ہے یا ادھر سے پکڑنی ہے, تو کیا فائدہ ہے ایسے علم کا؟ پوچھا نہیں جائے گا, قیامت کو سوال نہیں ہوگا کہ تم نے عمریں لگائیں اور صرف روٹی کھاتے رہے بس یا پاؤں دباتے رہے. اللہ میں معاف کرے, ہم کرتے تو یہی کچھ ہے نا, کچھ مرید آ کے انہوں نے شرینیاں دے دیں, کسی نے پاؤں دبا دیے, کسی نے پکھا چل دیا, حضرت صاحب ہم مر گئے. بدکار اور بے دین جو ہیں وہ قوم کو کہیں سے کہیں لے جائے پھرتے ہیں, تو یہ قصور کس کا ہے؟ تو حضور کی منشا کے مطابق تو آپ فرماتے ہیں جب علماء مر جائیں گے تو پھر جو حلال رئیس بنیں گے, اس کا مطلب ہے ہم پھر مردوں میں ہیں, ہم مر چکے ہیں. ملک میں جو اتنے علماء ہیں یہ زندوں میں شمار, جب ان کا کوئی حاصل نہیں تو زندے بندے سے تو کوئی فائدہ ہوتا ہے نا بھائی, جس سے کوئی فائدہ نہیں پھر وہ مردہ ہی ہے. اور بستوں کو شاید سارے وہ ہیں جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا, تو پھر علماء مر ہی چکے ہیں. اب ان سے فیصلے لیں گے, وہ خود جاہل ہوں گے, غلط فیصلے دیں گے, خود گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کیا یہی نہیں ہو رہا؟ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور علماء کو بھی جو رہتے ہیں دانا دے, یہ دنیاوی فنون سیکھے. انسان ہی ہے نا جو کر رہے ہیں, بندی کر رہے ہیں نا, یہ کوئی فرشتے تو نہیں, یہ بدکار کر رہے ہیں تو نیک نہیں کر سکتا. کرنا سیکھنا اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ میں نے بائی سائیکل چلایا, موٹر سائیکل چلایا, کار چلائی, ٹرک چلایا, بس چلائی, ہیلی کاپٹر اڑایا, اڑا سکتا ہوں. وہاں میں منع, دنیا کا ہر کام کرنا چاہیے. آج بھی کسی بڑے نشانہ باز کو کہو میرے ساتھ نشانہ لگا کے دیکھ. تو علماء کو اس میدان میں آنا چاہیے نا بھائی. عن شفیق قال کان عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوجدت انک ذکرتنا فی کل یوم قال من ینبغنی من ذلک یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم منی اتخولکم بالموعظۃ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالمخافۃ صامت علینا او کما قال. متفق علیہ حدیث ہے, حضرت شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وعظ کیا کرتے تھے ہر جمعرات کو لوگوں میں, حضرت صفیق رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، حضرت ابن مسعود صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں اور یہ ان کے بہت قریب تھے، تو ان کا حال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو واعظ کیا کرتے تھے، تو ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت آپ روز کیوں نہیں ہمیں یہ میٹھی میٹھی خوبصورت باتیں بتاتے، ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں، یعنی دین میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اتنا نہیں بندے کو بھگا لینا چاہیے کہ وہ تنگ آ کر سننا یا ماننا چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بوجھ نہیں بننے دیتے تھے، حالانکہ سارا دین حضور نے سکھایا، لیکن ہمارے مزاج ہماری طبیعت کا احساس رکھتے تھے، اتنا واضح فرماتے تھے کہ جب تک لوگوں کی محبت قائم رہتی ہے ایسا نہ ہو کہ اکتا جائے، لوگ اور سننا چاہتے ہوتے تھے تو حضور ختم کر دیتے تھے. میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں، تو میں ذوق باقی ہوتا ہے تو اگلی جمعرات تک لیے بس کر دیتا ہوں، تاکہ لوگوں میں ذوق باقی رہے، سیکھتے رہیں، یہ نہ ہو کہ تنگ آ کر بھاگ جائیں. تو اہل علم کو، علماء کو، ہم جیسے لوگوں کو جنہیں اللہ نے یہ بڑی عزت دے دی کہ لوگوں کو سے، یہ بھی احساس کرنا چاہیے جس کی جتنی ہمت ہو اس پر اتنا بوجھ ڈالا جائے. اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تنگ آ کر بھاگ جائے، تو آپ قیامت کو کیا جواب دیں گے، اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے کو میری راہ سے تنگ کر کے بھگا کیوں دیا؟ تو ہزار بندے کو راہ پر لگانے سے اتنا انعام نہیں ملے گا جتنا ایک کو بھگانے کا جرم بن جائے گا. تو لوگوں کے مزاج کا، طبیعت کا احساس کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ لوگ کبھی اس سے اکتا نہ جائیں، بوجھ نہ سمجھنے لگیں، تھک نہ جائیں، ان کا ذوق باقی ہو تو بات ختم کر دی جائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفهم عنه واذا اطاع القوم سلم علیہم سلم علیہم ثلاثا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے کہ خوب اچھی طرح سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ وہ بات اللہ کی ہوتی تھی، اس پر لوگوں کی عقیدے، ایمان، عمل، کردار اور آخرت کا مدار ہوتا تھا، تو خوب اچھی طرح ذہن نشین کراتے تھے، اور جب کہیں تشریف لے جاتے تو انہیں تین بار السلام علیکم کہتے تھے. علماء نے اس کی شرح کی ہے کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ایک دفعہ کنڈی کھڑکا کہتے ہیں میں ہوں، حضور السلام علیکم کہا کرتے تھے. جب کہیں جاتے تو باہر سے اپنی اطلاع کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ دروازہ کھڑکا کہ باہر کون ہے، میں ہوں، نہیں، فرماتے تھے السلام علیکم. پھر جب اندر پہنچتے، قوم لوگوں میں پہنچتے تو پھر السلام علیکم کہتے، اور جب اٹھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو پھر السلام علیکم کہتے. مسنون طریقہ بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وعن ابن مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہ ابدیا بی فاملنی. حضرت ابن ابی مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت پناہی میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو سواری جواب دے، اونٹ تھا یا گھوڑا تھا جو بھی سواری تھی وہ جواب دے گئی ہے، وہ ختم ہو گیا. اور یہ سواری کے جانور، گھوڑا ہو یا اونٹ یا کوئی بھی، یہ جب اس وقت تو سواری یہی تھی نا، سائیکل، موٹر، کاریں وغیرہ نہیں تھیں، تو یہ دوڑتے دوڑتے چلتے چلتے یہ تب جواب دیتے جب گرتے اور مر جاتے تھے، ان میں پھر سکت نہیں باقی رہتی تھی. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری تو سواری جب، میرا اونٹ بیٹھ گیا اب اٹھتا نہیں ہے، یا میرا گھوڑا گر گیا اب اٹھے گا نہیں، تو احملنی، مجھے کوئی سواری عطا کی جائے. فقال ما عندي، تو آپ نے فرمایا اس وقت بارگاہ رسالت میں کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ تجھے کوئی سواری دے دی جائے. اللہ کی شان ہے. حضور نے کبھی کسی مانگنے والوں کو نہیں نہیں کہا, اسے بھی نہ نہیں کیا. اسے وجہ بتائی کہ اس وقت بارگاہ عالی میں, امارت میں, حکومت میں, میری ذات کے پاس کسی طرح, میرے گھر میں, میری ملکیت میں کسی طرح کی کوئی سواری اس وقت میرے اختیار میں نہیں ہے جو میں تجھے دے دوں. فقال رجل, تو ایک شخص نے جو بارگاہ عالی میں بیٹھا تھا عرض کی, یا رسول اللہ انا اضلہ ولا من یحملہ, میں اسے ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتا ہوں جو اسے سواری دے دے, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے یا اور ایسے صحابہ معروف تھے. تو صحابی نے کہا, یا رسول اللہ میں اسے کسی ایسے بندے کا پتہ دے سکتا ہوں جہاں یہ جائے, اور یہ عرض کرے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی تو بیت المال میں یا حضور کی ذات کے پاس اس وقت کوئی سواری دستیاب نہیں تھی, تو وہ اسے سواری دے دے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من دل علی خیر فلہ مثل ما اجر فاعلہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو بھلائی پر کوئی مشورہ دیتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آگے اس کے ساتھ بھلائی کرنے والے کو ملے گا. یعنی حضور نے اس کی تائید فرمائی, یہ بہت اچھا کام ہے. کسی کو کوئی نیکی کا, بھلائی کا, اچھائی کا مشورہ کسی کو کوئی بتاتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ بڑا علم حاصل ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ, تو جتنا وہ عالم کو پڑھانے کا درجہ ملے گا اتنا اس مشورہ دینے والے کو ملے گا. کوئی بتاتا ہے کہ بھی فلاں ذکر کی محفل فلاں جگہ ہوتی ہے اور بڑا اللہ کا نام سکھاتے ہیں اور زندگی بدل جاتی ہے, عقائد درست ہو جاتے ہیں, اعمال سنور جاتے ہیں, کیفیات آ جاتی ہیں, تو وہ جو سکھانے والا سکھائے گا وہ تو درجہ پائے گا ہی, جس نے مشورہ دیا اسے بھی اتنا درجہ ملے گا جتنا اس محنت کرنے والے کو ملے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. وعن جریر رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء قوم عراۃ مجابی النمار اب الباء. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوپہر کو تھے, صدر النہار دن کے نصف میں ہم بارگاہ عالی میں حاضر تھے, تو کچھ لوگ آ گئے. کوئی عجیب سے انہوں نے چوکے سے ایک پھٹے پرانے ایک ایسے بے ترتیب سے کپڑے پہن رکھے تھے, اب انہیں وہ چوہا کہا جائے یا ابا کہا جائے, مقلدی صوف حامتوں من مذر, تو انہوں نے تلواریں بھی وہ کو دھاگا سا باندھ کر گلے میں لٹکا رکھی تھی. ان کے پاس تلوار کا باقاعدہ وہ جو تھا نظام, اسے کمر کے ساتھ لگانے کا, پیٹی باندھنے کا وہ نہیں تھے, تو ان کے ساتھ دھاگا سا باندھ کر انہیں گلے میں لٹکایا ہوا تھا. نہ لباس پورا تھا نہ اسلحہ پورا تھا, بارگاہ عالی میں حاصل ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کی اکثریت شاید قبیلہ مضر میں سے تھی, بلکہ کلو من مضرن, بلکہ سارے ہی قبیلہ مضر کے تھے. فتأمر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى بهم من الفاقہ, تو ان کے فاقہ زدہ چہرے دیکھ کر اور ان کے پھٹے لباس اور ان کا حال دیکھ کر حضور اکرم کا رخ انور کا رنگ متغیر ہو گیا. حضور کو بہت دکھ لگا, آپ کے چہرے کی کیفیت بدل گئی. فدخل, تو خانہ عطر پر تشریف لے گئے. فخرج, حضور خانہ انور پہ گئے اور واپس آ گئے. اب خانہ نبوی پہ بھی کچھ دنیا کا مال نہیں تھا جو انہیں کھانے کو یا پہننے کو دیا جاتا, شان نبی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر ایک چاند طلوع ہوتا پھر وہ مہینہ گزر جاتا دوسرا چاند طلوع ہوتا حتیٰ کہ تیسرا چاند طلوع ہو جاتا اور تب تک خانہ نبوی پہ آگ نہیں جلتی تھی. ام المومنین آگ کیوں نہیں فرمایا؟ پکانے کو ہوتا کچھ نہیں تھا. کوئی چیز پکانے کو ہو تو آگ جلائی جائے. عرض کیے گا تو پھر آپ تو کھاتے کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ آپ سارے اہل بیت کیا کھاتے تھے؟ فرمایا کو کھجوریں آ جاتی تھیں، کچھ اب ہدیتاً آ جاتی تھیں، یا دودھ کوئی تحفتاً ہدیتاً بھیج دیتا تھا، کھجور کھا لیتے تھے، دودھ پی لیتے تھے، مہینوں اس طرح گزر جاتے. تو حضور سب سے پہلے خانہ اقدس پہ اندر تشریف لے کے جو کچھ ہے انہیں دیا جائے، گھر میں اللہ کا نام ہی تھا، تو حضور واپس تشریف لے آئے. فدخل ثم خرج، تشریف لے کے جلدی واپس آ گئے. فامر بلال فاذن، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، تب تک اذان کا وقت ہو گیا، دوپہر ڈھل گئی، تو انہیں حکم دیا. فاقام فصلى، تو انہوں نے اذان کہی، زور کی نماز حضور نے پڑھائی. ثم خطبہ، اور پھر آپ نے خطبہ دیا. فقال یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ الی آخر الآیات. پھر یہ آیہ مبارک پڑھی، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. آخر تک واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، یہ ساری پوری آیت تلاوت فرمائی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رب کریم کا تقوی، اس کی رضا کی تلاش میں رہو، اسے ناراض نہ کرو، اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، جس نے تمہیں ایک وجود سے، نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ازواج اور تمہاری اولادیں اور تمہارے گھر اور دنیا کی بے پناہ نعمتیں تمہارے لیے بنائیں. یہ تلاوت فرمائی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، تک پھر سورہ حشر کی آیت مبارک تلاوت فرمائی. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت فرمائی. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. فرض قیامت کو تمہارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ آج تو دولت ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، مال ہے، کل کیا ہوگا؟ قیامت کے میدان میں پاس کیا ہوگا؟ تصدق رجل من دیناره من درمه من ثوبه من صاع بر من صاع ثمره حتی قال لو بشق ثمرۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں بھی دو، دینار ہوں، درم ہوں، کپڑا ہو، اللہ کی راہ میں دو، کوئی سیر یہ پیمانہ جو ہوتا ہے وہ گندم کا ہے وہ دو، کھجور دو. حتیٰ کالا لو بشک کے تمرے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر آدھی کھجور، کھجور کا کوئی ٹکڑا بھی ہے تمہارے پاس، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنا نام اس میں لکھا دو. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے پیسہ دو، اگر تمہارے پاس کپڑا ہے تو اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، تمہارے پاس غلہ ہے غلہ دے دو، کھجوریں ہیں کھجور، کچھ بھی نہیں ہے تو جو کھجور کھانے کے یار آدھی کھا لو، تین سے کھا جو چوتھا سے کھجور کا اللہ کی راہ میں دے. کھجور سے تو اگر تم نے پیٹ بھرنا ہے تو تین سے تم کھا لو، چوتھا سے اللہ کی راہ میں دے دو. کیوں اس پہ روتے رہتے ہیں؟ میں جو غریب بھی کچھ تو اشار کر سکتا ہے بھائی، بیس لقمے کھانے ہیں تو اٹھارہ کھا لو، دو لقمے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. فجاء رجل من الانصار بسرة قادت کفه تعجز انها بل قد اجزت. پھر انصار میں سے ایک شخص تشریف لائے، ان کے پاس ایک تھیلی سی دولت سے بھری ہوئی، دین درہم و دینار، یہ جو اس زمانے کا سکہ تھا، سکوں سے بھری ہوئی، وہ اتنی وزنی تھی کہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے عاجز، بلکہ عاجز ہو گئے، بمشکل اٹھا کر وہاں تک لائے اور خدمت اقدس میں تو آپ کے قدموں میں ڈال دی، مشکل سے ہاتھوں سے اٹھا کر اٹھائے، بھری ہوئی تھیلی جو ان کے گھر میں سرمایہ پڑا تھا اٹھا کر لیا. سمت تاب الناس، پھر لوگوں نے ان کی پیروی کی، حتیٰ رہے تو کو میں نے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، من تاب و سیابن، کہ ڈھیر لگ گئے کھانے کے کپڑوں کے، جو جس سے ہو سکا، کوئی کپڑے لے آیا، کوئی کھانا لے آیا، کوئی درہم و دینار لے آیا، کوئی کھجوریں لے آیا، کوئی جو جس کے پاس تھا، وہ بارگاہ رسالت میں ڈھیر لگ گئے، ان جو غربا آئے تھے ان کو دینے کے لیے. حتیٰ رہے تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبۃ، تو میں نے رخ انور کو دیکھا، اتنے خوش ہوئے حضور، ایسے پتہ چلتا تھا کہ رخ انور پر سورا چمک رہا ہے، روشنی شعائیں نکل رہی تھیں رخ انور سے، اور حضور بہت خوش، بہت خوش ہوئے. سبق یہ ہے کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہو تو محتاجوں کی مدد کرو، کپڑا دے دو، پیسہ دے دو، خوراک کسی غریب کو دوا لے کر دے دو، کسی محتاج کی جتنی کر سکتے ہو. فرمایا کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کی راہ میں بڑا پہاڑ خرچ کرنا ہے، یار تم دس لقمے کھاتے ہو، نو کھا لو، ایک اللہ کی راہ میں دے دو. حضور نے فرمایا پوری ایک کھجور ہے صرف تمہارے پاس کھانے کے لیے، تو کھا جاؤ، اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا بچا کر اللہ کی راہ میں دے دو. یعنی جو ہے تھوڑا بہت کی بات، جتنی توفیق ہے، خالی نہ رہو، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ. وہ ایک حکایت ہے نا، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب سر بازار مصر میں نیلام کیا جا رہا تھا، تو کوئی بڑھیا عورت سود کی ایک کٹی لے کر آ رہی تھی، تو کسی نے پوچھا ماں کہاں جاتی ہو؟ انہوں نے سنا ہے ایک بہت حسین نوجوان ہے، اس کی نیلامی ہوگی، تو میں بھی گا. انہوں نے کہا کہ وقوف، وہاں تو بادشاہ اور عمرا اور وزراء اور نواب بولیاں دینے کو بیٹھے ہیں، تو تیرے پاس ہے؟ کہوں گا میرے پاس سود کہتی ہے. کمال ہو گئی، تیرا دماغ خراب ہے. اس نے کہا دیکھو مجھے پتا ہے مجھے یوسف نہیں ملے گا، قیامت کو اس کے خریداروں میں تھوں گی، دنیا والے نہ مانے، اللہ تو مجھے اس کے خریداروں میں اٹھائے گی. کہ یہ بڑھیا بھی اس کی طالب تھی، بھئی دنیا نہ جانے کسی کا کچھ نہ ہو، ایک جو کھجور کا ٹکڑا بھی دو گے تو اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے میری راہ میں لیا. تو حاصل یہ ہے کہ جتنا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہو وہ ضرور پہنچا، محض اپنا وجود، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا کام. یہ تو ہر کوئی جانور بھی اپنی اولاد پال رہا ہے، درندے بھی اپنی اولاد پال رہے ہیں، ہر کوئی اپنا کام تو ہر ساری مخلوق کر رہی ہے، اللہ کی مخلوق کے کام بھی آنا چاہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في الاسلام سنة حسنة فله اجرها اجر من عمل بها من بعد من غير ان ينقص من اجورهم شيء. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں بھلائی کی، اچھے کام کی ابتدا کی، اچھے کام پر لوگوں کو بلایا، نیکی کی دعوت دی، کسی سنت، کسی اتباع رسالت، کسی قرآن کے حکم پر جو چھوٹ چکا ہے لوگوں کو جمع کیا، انہیں سمجھایا، اسے زندہ کر دیا. تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے جتنا ان سب کو ثواب ملے گا اس کے برابر اس اکیلے کا ثواب ہوگا, بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کم کیا جائے, اللہ کریم اپنی بارگاہ سے دیں گے. من صلی فی الاسلام سنتن سیتن, اور جو اسلام میں کوئی برا کام شروع کرے گا نیکی کے نام پر, تو رواج کو سنت, رواج کو ثواب کہہ کر شروع کر دے گا, اور وقان علیہ بدل ہوا بدل من عمل بہا من بعدی, اور جو لوگ پھر قیامت تک اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے اس کے بعد بھی, ان سب کو جو گناہ جو سزا ملے گی اس کے برابر اس اکیلے کو دی جائے گی, بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں ان کی سزا میں کوئی کمی ہو. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کسی بھی کام کو دین یا ثواب کہتے ہوئے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز دین کے نام پہ شروع نہ کی جائے جو سنت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا خلفاء راشدین سے, یا متقدمین سے ثابت نہ ہو. اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر اس پر دور کی دلیلیں لانا یہ درست نہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں دین کے نام پر اب آ گئی ہیں ہم میں, جنہیں ہم دین سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دین ہے نہیں, نہ ان کا اللہ نے حکم دیا, نہ رسول اللہ نے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل ہوا, نہ صحابہ, نہ تابعین, نہ تبع تابعین, نہ متقدمین, نہ کسی کتاب میں ملتی ہیں. ہم نے شروع کہتے ہیں یہ بھی ثواب ہی ہے. وہ کیسے ثواب ہے؟ کتنی بدعتیں شروع ہو گئی ہیں, ہر بدعت کہتے ہیں یار یہ ثواب ہے. وہ ثواب کیسے ہے جب اللہ نے, اللہ کے رسول نے نہیں بتایا یہ ثواب ہے, تو کیسے ثواب ہے؟ ہر بات کا محل موقع ہے. اللہ اللہ کے رسول نے اس کی تعین فرما دیا, اپنی طرف سے نہیں گھڑنا چاہیے کہ ثواب. میں وہ بدعتیں شمار نہیں کرتا, کئی دفعہ کر چکا ہوں. اب لوگ برا بھی مناتے ہیں, بات کڑوی بھی لگتی ہے. اب کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں, ایک بات کو بار بار کرنے کا کیا فائدہ؟ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, جہاں تک آواز جائے گی لوگ اکثریت جانتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, بس شغلن شاست ملے رہتے ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے, اور اللہ پاک حق پر رہنے کی توفیق دے, اور حق کو قبول کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا ان کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من قتل ممن قتل متفق علیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح برائی شروع کرنے والے کا جب تک برائی جائے گی, جتنے لوگ برائی کریں گے جتنا ان کا گناہ ہوگا اتنا اسے ہوگا, اسی طرح جب کوئی ظلمن قتل کرتا ہے, دنیا میں کہیں کوئی قتل انسان انسان کو قتل کرتا ہے, تو آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اسے بھی اس قتل کا حصہ ملتا ہے. اس لیے کہ انسان کو قتل کرنے کے جرم کی بنیاد اس نے رکھی, اس نے ابتدا کی تھی. تو جہاں دنیا میں کتنے کروڑوں لوگ جنگ عظیم میں ماریں گے, کتنے لوگ ظلم روزانہ قتل ہوتے ہیں, کتنے دہشت گردی کی نظر ہوتے ہیں, دنیا کی جنگوں میں کتنے مرتے ہیں, کتنے ناجائز اب اس کی لڑائیوں میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, کتنے ناجائز پھانسی چڑھ جاتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں. فرمایا جہاں کوئی ناجائز مارا جاتا ہے اس میں سے گناہ کا حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملتا ہے جس نے بھائی کو قتل کیا تھا. یا رسول اللہ اس کا کیا گناہ؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے قتل کی رسم ایجاد کی. اسی طرح جو کوئی بھی بری رسم ایجاد کرے گا اس پر جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے جتنا ان سب کو گناہ ہوگا اتنا اس کو بھی. جو کوئی بھلی رسم کوئی سنت زندہ کرے گا, کوئی بھلائی کا کام کرے گا, لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے گا, جب تک وہ جاری رہے گا جتنا ان سب کو ثواب ہوگا اتنا اس ایک شخص کو اس کا ثواب بھی ہوگا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفو عنا اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب.